السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین موجود ہیں، کچھ حضرات بھی موجود ہیں. اور جو ڈسکشن ہوئی تھی ہماری پچھلے کسی پروگرام میں، ہم نے حقوق نسواں سے متعلق بات کی تھی، عورتوں کے مسائل سے متعلق بھی بات کی تھی، اور کچھ دیگر چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں جن سے کچھ متفرق سوالات جنم لیتے ہیں. آج ہماری نشست متفرق سوالات ہی پر مبنی ہے، اور جو ای میلز میرے پاس آئی ہیں وہ چونکہ اس پروگرام کے تناظر میں جو ہم نے حقوق نسواں سے متعلق کیے تھے، تو میں ابتدا انہی سوالات سے کرتا ہوں. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، ہم نے جو عورتوں کے حقوق سے متعلق ایک پروگرام کیا تھا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورتوں سے متعلق ابھی انڈیا میں اور پاکستان میں ایک مسئلہ زیر بحث ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی ابھی ایک امپروومنٹ آئی ہے. بنگلہ دیش میں یہ قانون آیا ہے کہ جی جو نکاح نامہ ہے اس میں عورت کے لیے، لڑکی کے لیے کنواری کا لفظ ہٹا دیا جائے، غیر شادی شدہ یا بیوہ یا متعلقہ کا لفظ ہونا چاہیے. اس تناظر میں بات کیجئے گا، کیا دین میں کوئی اس میں قدغن لگائی گئی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ تین طلاق ایک ساتھ دینے میں سزا جو ہے تجویز کی گئی ہے، اس سے متعلق آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں.
پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دین موضوع نہیں بناتا. دین آپ کو اخلاقی تعلیم دیتا ہے، اور اس اخلاقی تعلیم میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو کچھ بھی آپ معاہدہ کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز چھپائے نہیں. نکاح اپنی ذات میں ایک معاہدہ ہے، دو لوگوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان. تو جو آپ کی حیثیت ہے وہ واضح ہونی چاہیے، جو آپ کی شخصیت ہے وہ واضح ہونی چاہیے، جو دوسرا آپ سے توقع کر رہا ہے اس کو بھی واضح ہونا چاہیے، کوئی شرائط ہے تو وہ بھی طے ہو جانی چاہیے. میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عمومی قاعدہ بنا دیا ہے جس کے تحت خاندان کے ادارے کو منظم کیا گیا ہے، وہ شریعت کے اصول قواعد ہیں، لیکن یہ دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ ایک خاندان میں اور دوسرے خاندان میں، ایک مرد میں اور ایک عورت میں اگر ایک معاملہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے حدود شرائط طے کر لیں. یعنی یہ شرائط بعض اوقات کسی شخص کے ذہنی پس منظر سے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے معاشرتی پس منظر سے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح جب حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں تو ان کے پیش نظر بھی کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان کے پیش نظر بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ کہیں حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کہیں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ قاعدے بنانے چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جس میں لوگ بس نکاح پڑھ لیتے تھے، گاؤں میں ایک صاحب نے کوئی خطبہ دے دیا، نکاح ہو گیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ روایت قائم ہوئی کہ اس کو لکھ لیا جائے، تحریر کر لیا جائے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مالی معاملات میں نزاع سے بچنے کے لیے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں. اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ایک قانون بن گیا جس کے تحت باقاعدہ نکاح کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ایسے ہی مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے. تو اس میں جس چیز پر اتفاق ہو جائے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، یہ چیزیں لکھنی ضروری ہیں، یہ حدود قیود ہیں، آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکتے ہیں. اس میں اسلام کی روح سے کوئی معنی نہیں،
کوئی معنی نہیں. اور اسی طرح سے جو تین طلاق پہ سزا کا جو نفاذ ہے اس کی سفارش دی گئی ہے،
میرے نزدیک تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یعنی تین طلاق ایک وقت میں دینے کو ممنوع قرار دینا چاہیے، یعنی ان کے وقوع ہی کو نہیں ماننا چاہیے.
تو قرار دے دیا گیا، لیکن اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو پھر کیا کیا جائے؟
دیکھیے، جب آپ نے ممنوع قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے طلاق نافذ نہیں ہوئی.
اچھا، یہ آپ فرما رہے
ہیں. اب آپ کس چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سزا دیں گے تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے صورتحال کیا پیدا ہو جائے گی. یعنی یہ درست ہے کہ اس آدمی نے ایک نامعقول حرکت کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی دو کوڑے مار دیے، کچھ آپ نے مالی جرمانہ کر دیا، جیل میں ڈال دیں گے، تو یہ سزا تو آپ اس آدمی کو نہیں دے رہے، گھر والوں کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں پر سوچ سمجھ کے سزا کا اطلاق کرنا چاہیے. ورنہ سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ گھریلو معاملہ ہے، معاشرتی معاملہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اس میں بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو آپ یہ قانوناً طے کر دیجئے کہ جب بھی کوئی آدمی طلاق دے گا وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی. یہ آپ کو حق ہے، میں اس پر لکھ چکا ہوں کس اصول پر یہ کام کیا جائے گا. تو آپ قانون سازی کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ طلاق دینے کا معاملہ ہوگا ہی تمام تر ریاستی اداروں کے ذریعے سے.
ٹھیک،
یعنی آپ جائیں گے، آپ کسی جگہ پہ جا کے طلاق کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، پھر ایک قاعدے کے مطابق کاروائی ہوگی. تو آپ اس کو جتنا زیادہ ریگولرائز کر سکتے ہیں آپ کریں، ضرور کریں، اس لیے کہ ریاستیں یہی کام کرتی ہیں. اس کے نتیجے میں خلاف ورزی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. تو سزائیں دینے کی طرف ذرا کم جانا چاہیے. تو معاشرتی اصلاح، تہذیبی اصلاح، یہ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی.
رائٹ جی. آپ یہ سوال دیجیے گا.
خواتین کے رول کے حوالے سے میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. 1500 سال پہلے اسلام جو رول عورت کے لیے متعین کرتا ہے، کیا آج کے زمانے کی عورت اس سے گرو نہیں کر گئی، بہت آگے نہیں نکل گئی؟ مطلب ہے کہ آدمی اگر قوام ہے، کما کے لاتا ہے، تو عورت بھی اتنا ہی کما کے لانے کی اہلیت حاصل کر چکی ہے. اور اسی طرح سے عورت کو کانتا کہا گیا ہے کہ وہ کانتات کا سٹیٹس رکھے اپنا، جبکہ آدمی اگر اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہ اتنا سینسیبل نہیں ہے، ظالم ہے، بد اخلاق ہے، بد لحاظ ہے، تو عورت پھر بھی کانتا کیسے رہ سکتی ہے اس زمانے میں، جبکہ اس کو اتنی پروٹیکشن ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو سوسائٹی کی طرف سے ہر لحاظ سے پروٹیکشن ہے، تو پھر اس کا رول وہی رہنا یہ زیادتی نہیں ہے؟
یہ لفظ رول کی ذرا وضاحت ہونی چاہیے. دیکھیے، ایک تو عورت کا رول ہے حیثیت عورت کے، اور ایک اس کا رول ہے سوسائٹی کے اندر ایک کار فرما عنصر کی. یعنی وہ تعلیم دے رہی ہے، وہ کسی ادارے میں کام کر رہی ہے، وہ کوئی کاروبار کر رہی ہے، وہ کوئی اور خدمت انجام دے رہی ہے، تو جو رول بھی انجام دینا چاہتی ہے قرآن مجید نے تو اس کے کسی اس طرح کے رول کو متعین نہیں کیا. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، ظاہر ہے جو اس وقت کی معاشرت تھی، قبائلی معاشرت تھی، اس میں بھی خواتین اپنے لحاظ سے رول ادا کرتی تھیں. لیکن آج کے زمانے میں جو نئے رول پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ادا کریں. جو گھر کا نظم ہے، قائم کیا گیا ہے گھر کا نظم، اس میں ذمہ داریوں کی ایک تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے. وہ کس لیے کی گئی ہے؟ وہ بچے کی پروٹیکشن کے لیے کی گئی ہے. اس لیے کہ یہ ادارہ قائم اس لیے کیا جا رہا ہے، اگلی نسل کو پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق بچہ آغوش میں ڈالنا ہے، اور بچے کی پرورش، اس کی تربیت، اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، یہ پہلے زمانے میں تو 10-12 سال کا عمل تھا، اب تو یہ 20-22 سال کا عمل ہو کے رہ گیا. اس سارے عرصے میں اس خاندان کو موجود رہنا چاہیے، انٹیکٹ رہنا چاہیے، بچے کو کوئی عدم تحفظ حاصل نہیں ہونا چاہیے. جو نظام بھی بنایا جائے گا اس کو سامنے رکھ کے بنایا جائے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے، وہ خالق ہے، انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں بچے براہ راست آسمان سے نازل نہیں کروں گا، یہ درختوں سے لگے ہوئے بھی نہیں ملیں گے، یہ زمین کے پیٹ سے بھی نہیں پیدا ہو جائیں گے، ان کو ایک آغوش میں ڈالنا ہے اور ناتوان بچوں کی حیثیت سے ڈالنا ہے، تو یہ نظام بنا دیا گیا ہے. اب آپ نے فرمایا کہ اس میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جو نئے پیدا ہو گئے ہیں پیدا، ان کے لحاظ سے طے کر لیجیے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جو حدود شرائط آپ نے طے کرنی ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں گے، ہمارے رول کیا ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعاون کریں گے، طے کر لیجیے. اسلام اس میں مانے نہیں ہے. یعنی اس نے جو اسٹرکچر بنا کے دیا ہے وہ اسٹرکچر انسانی فطرت کے لحاظ سے بنا دیا ہے. اگر اس اسٹرکچر کے مطابق آپ زندگی بسر کریں تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. لیکن آپ کا موجودہ رول، آپ کا موجودہ زمانہ، آپ کی موجودہ نفسیات اگر کچھ نئے حدود شرائط کا تقاضا کر رہی ہے تو آپ ضرور اس موقع کے اوپر پیش کیجئے. یہ جو آپ نے خاص طور پر معاش کا ذکر کیا، تو اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ دو لوگ کما رہے ہیں یا مرد کما رہا تھا اب عورت بھی کما رہی ہے. سوال یہ ذمہ داری کس پر ہے. یہ ذمہ داری دو پر نہیں ڈالی جا سکتی، ذمہ داری کسی ایک کو لینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا نظم اور ریاست کا نظم یہ شراکت کو قبول نہیں کرتا، کسی حال میں بھی نہیں کرتا. یعنی یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی بحث شروع ہوئی سقیفہ بنی ساحدہ میں، تو انصار میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ منا امیر و منکم امیر، ایسے کیوں نہ کریں کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دو امیر بنا لیں، ایک ہمارے اندر سے ہو جائے انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے. تو سیدنا عمر نے اس پر یہی تبصرہ کیا کہ ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں سما سکتی. تو اگر گھر کو آپ کو ایک ادارے کے طور پر چلانا ہے، کسی ایک پر ذمہ داری ڈالنی ہے، کسی ایک شخص نے نزاعات کا فیصلہ کرنا ہے، تو بسم اللہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ذمہ داری عورت لے لے. لیکن میں نے تو مغرب مشرق میں عورتوں سے پوچھا ہے کہ آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ نہیں تیار ہے اس کے لیے. لے لیں، جب نکاح کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ کمانا میری ذمہ داری ہے، اخراجات پورے کرنا میری ذمہ داری ہے، تمہارا مرضی ہے تم کماؤ تمہاری مرضی.
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ذمہ داری میں شراکت اسلام نے قبول اس طرح سے نہیں کی ہے.
کسی ذمہ داری میں شراکت اس طرح ہو نہیں.
لیکن جب آپ فرماتے ہیں کہ بچے کی پرورش میں تو ذمہ داری دونوں کی لگائی گئی ہے, اس وقت تو نہیں کہا گیا کہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے, باپ جو ہے کنٹریبیوٹ ضرور کرے گا مگر ذمہ داری ماں کی ہے, اس میں تو دونوں کی ہے, اس میں تو شراکت موجود ہے.
لیکن معاشی معاملات جو ہیں ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی معاملات اگر تقسیم ہو جائیں گے تو محاسبہ کرنے کے لیے کون اٹھے گا, کون ہوگا جو جواب دہ ہوگا, کون کہے گا کنٹریبیوشن برابر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یعنی آپ ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کا کوئی حل ہی نہیں ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق عورت چاہے معاشی جدوجہد کرے چاہے نہ کرے, عورت چاہے ملازمت کے لیے جائے چاہے نہ جائے, عورت چاہے گھر میں بیٹھی رہے. ذمہ داری میری ہے, مجھے کما کے لانا ہے, میری ذمہ داری ہے مجھے بچے کی فیس دینی ہے, میری ذمہ داری ہے کہ مجھے گھر کا کرایہ دینا ہے, میری ذمہ داری ہے. میں اس کے لیے ریاست کے سامنے بھی جواب دہ ہوں, معاشرے کے سامنے بھی جواب دہ ہوں, خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوں. آپ یہ ذمہ داری لے لیں بہت اچھی بات ہے, لیکن تقسیم کا کیا فارمولا ہوگا؟ تقسیم کا کوئی فارمولا بنایا نہیں جائے. دوسری بات کیا, دیکھیے جب ہمیں ریاست میں یہ مسئلہ پیش آیا تو وہاں ہم نے کیا فارمولا اختیار کیا؟ نزاع تو ہوگی ہر جگہ, انسان ہے نا.
بالکل.
یعنی انسانوں کے بارے میں آپ یہ تصور کریں کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا یا کسی پارلیمنٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنا ہے. آپ نے جمہوریت میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن کر دیتے ہیں.
صحیح ہے.
سوال یہ ہے کہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت کی رائے احمقانہ ہوتی ہے, بارہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت کی رائے کے مقابل میں جو لوگ رائے دے رہے ہوتے ہیں وہ علم کے لحاظ سے, تجربے کے لحاظ سے, شعور کے لحاظ سے بہت بہتر ہوتے ہیں. لیکن فصل نزاع کے لیے, تاکہ جھگڑا نہ پیدا ہو جائے, تلواریں نہ کھنچ جائے, نظم و نسق نہ برباد ہو جائے, آپ نے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن قرار دے دیا. یہاں دو لوگ ہیں, فرمائیے کیا فارمولا بنایا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ محبت سے معاملات چلائیں. دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں عاشرہن بالمعروف, یعنی آپ محبت کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ, اچھے دستور کے مطابق معاملات کو چلائیں. آپ گھر کا ایک پورا ادارہ چلا رہے ہیں, لیکن نزاع ہو جائے گا تو نزاع کو بھی ظاہر ہے کہ شرفا کا کام یہ ہے کہ وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں ورڈکٹ دینا پڑے گا, وہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی, یہاں کس کی ہوگی؟ پہلے دن طے کر لیں کہ بیوی کی ہوگی, کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میاں قبول کر کے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. تو معاملات کو جذباتی طریقے سے نہیں دیکھا کرتے. یہ دیکھیے کہ آپ ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں, اس میں معاشی معاملات پیش آنے ہیں, نزاعات پیش آنے ہیں, جھگڑے ہونے ہیں, فیصلے کرنے ہیں, اس میں اقدامات ہونے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا کیا نظم بنائیں گے؟ تو کوئی مقابل کا نظم تجویز کریں. اگر آپ یہ تجویز نہیں کریں گے تو پھر وہ معاشرت وجود میں آئے گی. اس پہ شادی ڈھائی سے تین سال زیادہ نہیں چلے گی, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, یہی زندگی ہوگی. پھر بے شمار ایسے گھرانے پیدا ہو جائیں گے کہ جن کے اندر بچے اسی طریقے سے گلیوں میں پھر رہے ہوں گے.
خواتین جو ہیں اب وہ جاب کر رہی ہیں اور ان خواتین کی وجہ سے ہی بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور پھر ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ اوبیڈینٹ, مطلب ایک اوبیڈینٹ کا رول کچھ جو ان کے لیے طے کیا جاتا ہے سمہا, وہ بہت ایک غلامانہ لفظ مجھے لگتا ہے.
آپ اوبیڈینٹ کو غلامانہ سمجھ رہے ہیں؟ یہی وہ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں.
میں جب قانون کی پابندی کرتا ہوں, میں جب حکمرانوں کے فیصلوں کی پابندی کرتا ہوں, میں جب سوسائٹی کے اندر ایک اچھے شہری کا کردار ادا کرتا ہوں, تو میں کیا محکوم ہوتا ہوں؟
سرخ بتی میں کھڑا ہو جاتا ہوں,
ایک کانسٹیبل کے ہاتھ اٹھانے پر کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی آپ آئیں تھانے میں آ کے جواب دیں, تو میں اس کے احکام کی پیروی کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک ادارے کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے یہ سیکریفائس کر رہے ہیں. یعنی ریاست ہماری ضرورت ہے, ہم ٹیکس اس کو دیتے ہیں, اس کا بعض اوقات تشدد اور ظلم بھی برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امن میسر آتا ہے, اس کے نتیجے میں تحفظ میسر آتا ہے. تو گھر کے ادارے میں نے ان کو الٹ دینا, یعنی آپ شادی کے موقع پر یہ کہیں گے فیصلے میری طرف سے ہوں گے اور معاش کی ذمہ داری بھی میں اٹھاؤں گی. تو اگر دو یعنی میاں بیوی مل کے یہ طے کر لیتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں, لیکن پھر یہ لکھا جائے گا. پھر بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ میاں صاحب تو پچھلے چھ مہینے کے ساتھ صرف اخبار پڑھتے ہیں اور اطمینان سے بیٹھ کے چائے کا کپ پیتے ہیں, پھر ذمہ داری آپ کو منتقل ہو گئی. تو یہ کنٹریبیوشن کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ذمہ داری کس پر ہے, جواب دے کون ہے.
صحیح.
وہ کون ہے؟ وہ ایک کو ہونا ہے, وہ دو کے ہاں تقسیم نہیں کیا جا سکتا.
جی,
اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ عورت کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, تو گھر کے ادارے میں عورت کو کس حد تک ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے؟
دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے نا جی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ اصل میں ہر اس جگہ کہا جاتا ہے جہاں آپ کوئی نظم بناتے ہیں. آپ اس میں سے عورت کو نکال دیں، یعنی میں آپ مل کے کل ایک ادارہ بنائیں، ایک کاروباری کمپنی بنائیں، اس کے اندر جو نظم بنایا جائے گا وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ ایک شخص کو باس کی حیثیت حاصل ہے، وہ اس نظم کو چلا رہا ہے، باقی لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، وہاں بھی یہی کہا جائے گا. یہ قنوط جو ہے یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی کسی ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا رویہ، آپ ایک کالج قائم کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہاں لوگوں نے پڑھنا اور پڑھانا ہے، زندگی کے فیصلے ہیں شادی کے ادارے میں. شادی کا ادارہ تو ریاست کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے، اس میں دو پرنسپل کیوں نہیں بنا دیتے؟ یعنی یہ کیا چیز ہے کہ جس میں ہمارے جو ذہنی تصورات ہیں ان کی ہمارا عمل ہمیشہ تکلیف کرتا ہے. ہم خود ادارے بناتے ہیں، خود کمپنیز بناتے ہیں، دنیا بھر میں بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت اتنی بڑی بڑی کمپنیز دنیا میں موجود ہیں کہ ان کے بجٹ ہمارے ملکوں سے بڑے بجٹ ہیں، اس میں عورتیں کام کر رہی ہیں، مرد کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کسی ایک کی مثال دیجئے کہ جس کے سربراہ دو ہوں، بتا دیجئے کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ذہنی توازن خراب ہے، نہیں کوئی نظم چل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے. آپ کو ایک فیصلہ کن اتھارٹی بنانی پڑتی ہے، ہر حال میں بنانی پڑتی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے، ہمارے ملک میں ہم نے ایک دلچسپ تجربہ کیا، اس تجربے کی وجہ کیا ہے وہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن وہ تجربہ بار بار کیا گیا. وہ تجربہ یہ تھا کہ صدر کے اور وزیر اعظم کے اختیارات میں کوئی توازن پیدا کیا جائے، مکمل ناکامی ہو گئی. یعنی اگر جھکاؤ صدر کی طرف ہوا تو وزیر اعظم کے لیے کام چلانا ممکن ہو گیا، وزیر اعظم کی طرف ہوتا ہے تو صدر پر پھپھیاں کسی جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے نا آتا. اس بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی رائے ہی نہیں ہے، یہ تو اب بیچارہ وہی قید ہے. اچھا آج کل کیا مصروفیات ہے صدر صاحب کی، تو معلوم کرتے ہیں نا یہ بات، یہ کیا وجہ ہے. اسی طریقے سے برطانیہ میں آپ دیکھیے کہ ملکہ برطانیہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پیچھے سے پوری وراثت رکھتی ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، قائم رکھا گیا ان کو اس لیے کہ ریاست اصل میں ایک خاص جگہ پر ارتکاز چاہتی، لوگوں کی توجہات کے لیے ایک مرکز ہونا چاہیے جس کی طرف وہ اپنے جذبات وابستہ کر سکے. تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ بات. اگر آپ یہ کہیں کہ دو لوگ مل گئے ہیں، زندگی انہوں نے بسر کرنی ہے، انہوں نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، بچوں کی پرورش میں ایک ایک پروجیکٹ 20-20-22-22 سال کا پروجیکٹ ہے، کوئی دو دن اور چار دن کا نہیں ہے، اس میں کوئی نظم نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک.
تو یہ علم کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے بات.
اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں، اگر کوئی اس کو بریک کرتا ہے نا رولز کو تو ان پہ پابندی ہوتی ہے نا اور ان کو سزا دی جاتی ہے. خاندان کا ادارہ جو اس میں میاں اور بیوی دونوں چل رہے ہوتے ہیں نا، اس میں میاں جب زیادتی کرتا ہے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا.
نہیں، اس کے لیے آپ قانون سازی کریں
سر، کوئی نہیں ہوتا.
نہیں، اس کے لیے کریں نا، اس کے لیے ریاست، آج آپ کی ریاست جو ہے وہ اس کے لیے قانون سازی کرے. دیکھیے یہی ارتقا ہے زمانے کا. جب قبائلی نظم تھا تو قبیلہ پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا، جب خاندانی اور برادری کی بنیاد کے اوپر تحفظ حاصل ہوتا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. میں نے خود اپنی زندگی کی ابتدا دیہاتی ماحول سے کی ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں کسی کی طرف انگلی اٹھانا بھی بہت مشکل ہوتا تھا. یعنی اگر آپ کے برادری کی طاقت پشت پہ موجود ہے اور آپ کی بیٹی بیائی ہوئی ہے تو مجالتی کسی کوئی ہاتھ لگا کے بھی دیکھے. یہ سارے معاملات اس تمدن میں اس طرح چلتے تھے. آج کے زمانے میں اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں منظم ریاستیں موجود ہیں، وہ قانون سازی کریں. یعنی جو آپ یہ دیکھیے کہ ریاستوں نے ماں باپ سب سے بڑھ کر مقدس ہستی سمجھے جاتے تھے. ماں باپ کے بارے میں یہ بات اچل مانتی ہے، علم مانتا ہے کہ ان کو حق ہونا چاہیے کہ بچے کان گرم کر لیں، کسی وقت وہ تھپڑ بھی مارنا پڑ جاتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز بھی ہوتی ہے. لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اس حق کا غلط استعمال ہوتا ہے، ماں باپ پر بھی جنون سوار ہو جاتا ہے، وہ بھی بعض اوقات بچوں کے سر پٹک دیتے ہیں دیواروں کے ساتھ، تو آپ جانتی ہیں کہ پھر مغربی معاشروں میں قانون سازی کی گئی کہ آپ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اساتذہ کے معاملے میں ایسے ہی بہت سی روایات موجود تھی لیکن قانون سازی کی گئی. تو عورتوں کے بارے میں بھی، گھروں کے بارے میں بھی آپ تحفظ فراہم کریں.
سر قانون سازی بہت ہے سر، بہت قانون ہے اس کے بارے میں، ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. اور عورت جو ہے ایٹ ٹائم اکیلی سفر کر رہی ہوتی ہے، سوسائٹی نے جتنے قانون بنائے ہوئے ہیں.
تو پھر قانون کی عملداری کا پرابلم ہے نا،
اس میں دین کا ختم ہو گیا. یعنی دین نے اس میں آپ پہ کوئی پابندی
نہیں لگائی،
دین نے کوئی لائسنس نہیں دیا کہ اگر جس کو نظم و نسق سونپا گیا ہے، یعنی دین نے حکمرانوں کو یہ نظم یہ نہیں دیا کہ وہ استبداد سے کام لے، دین نے شوہر کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ استبداد سے کام لے، دین نے والدین کو یہ حق بھی نہیں دیا کہ بچوں پر تشدد کریں یا ظلم کریں، یہ دین کی دیا ہوا حق نہیں. دین نے تو ایک خوبصورت سا نظم قائم کر دیا ہے. اب اس نظم میں عورت کوئی غلطی کرتی ہے کوتاہی کرتی ہے یا مرد کوئی غلطی اور کوتاہی کرتا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے سوسائٹی کا نظم اپنے حالات کے لحاظ سے قانون سازی کرے، سوسائٹی میں اس کی اویئرنیس پیدا کی جائے. یہ کام اس سے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی خدائی بندوبست آسمان سے نازل نہیں کیا جا سکتا.
سر عورتوں کے کردار کے حوالے سے ہی میں نے دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو آدمی ہیں انہوں نے قوام بننا ہے، یعنی انہوں نے کمانے والا، گھر چلانے والا، نگہبان ہونے کا رول پلے کرنا ہے، اور عورت نے ایک ایڈجسٹ کرنے والی کانتا کا رول پلے کرنا ہے. لیکن ایک ہی طرح کی ایجوکیشنل سسٹم میں دونوں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی طرح کا ماحول دونوں کو ملا ہوا ہے. لائک میرے ساتھ بہت سارے میرے کلاس فیلوز تھے.
جاوید صاحب نے بتایا نا کہ یا تو پھر فائنینشیل ذمہ داری عورت قبول کر لے، پھر بے شک وہ قوام بن جائے.
نہیں نہیں، میں اس پہ سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم گڑبڑ نہیں کر رہا؟ بہتر نہیں تھا کہ عورتوں کے لیے علیحدہ ایجوکیشنل سسٹم ہوتا جس میں وہ ایک خاص طرح کی تعلیم لے کے اس قابل ہوتی کہ وہ ایڈجسٹ کرنے کے بہترین لیول پہ کھڑی ہوتی؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ تو اللہ نے آپ کی ایڈجسٹیبلٹی دیکھنی ہے بینگ وائف، اور آدمیوں کو بہترین قوام ہوتے ہوئے عورت کے ساتھ بہترین رول پلے کرنے کی تعلیم دی جاتی. ایسا تو نہیں ہو رہا ایک ہی طرح کی تعلیم لے کے وہ آ رہے ہیں؟
دیکھیے تعلیم کے تین لازمی حصے ہیں جس کو آپ بنیادی تعلیم کہتے ہیں نا. ایک تعلیم تو وہ ہے کہ جو اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، جو آپ 12 سال کی براڈ بیس یا وسیع بنیاد تعلیم پانے کے بعد شروع کرتے ہیں، وہ زیر بحث نہیں. جو بنیادی تعلیم ہے اس کے تین لازمی حصے ہیں. اس کا ایک حصہ ہے کہ میری شخصیت نے سوسائٹی میں جانا ہے، میرے اخلاقی وجود کی تعمیر کیسے ہونی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے. ہماری تعلیم اس سے بالکل یہ خالی ہے. یعنی میں ایک شہری کی حیثیت سے کیسے زندگی بسر کروں گا، میں ایک شوہر کی حیثیت سے کس طرح سے ایک قوام کے طور پر، ایک محبت کرنے والے شوہر کی حیثیت سے، مودت کے ساتھ خاندان کو چلانے والے کی حیثیت سے کردار ادا کروں گا، کوئی تربیت نہیں ہوتی میری، مجھے کبھی نہیں بتایا جاتا. مجھے ہم سائنس کیا معاملہ کرنا ہے، مجھے کوئی اختلاف پیش آ جائے تو اپنے لب و لہجے پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، مجھے انسانوں کو عزت کیسے دینی ہے، مجھے بازار میں بیٹھنا ہے تو وہاں کیا معاملہ کرنا ہے، اس کا بھی میری تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے عورتوں کے معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ عورتوں کو بھی گھر چلانے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. آج عورت کو آپ اس سے روک نہیں سکتے کہ وہ ملازمت نہ کرے یا وہ کوئی کاروبار نہ کرے. اس کے ساتھ اب کیسے معاملات کرنے ہیں، تو جو پیچیدہ صورتحال موجودہ معاشرت نے پیدا کر دی ہے اس میں بھی اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اچھا، پھر یہ کہ موجودہ ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں اس کا سیاسی کردار کیا ہونا چاہیے. یعنی آپ کو شاید تعجب ہو اس معاملے میں کہ سیاسی کردار تو اب ہر فرد سے متوقع ہوتا ہے. اس نے ووٹ دینا ہے، اس نے اپنی رائے دینی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیجان پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں، شرابوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی بتانا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے کہ کیا چیزیں آپ کے سیاسی عقائد ہیں، کن چیزوں پر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کو اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہے تو ان میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے آپ. ان میں سے کسی چیز کی بھی تربیت نہیں ہوتی. ارے ہمیں تو اس تک کی تربیت نہیں دی جاتی کہ آپ نے قطار کیسے بنانی ہے، آپ نے کسی دوسرے آدمی کو ترجیح کیسے دینی ہے، آپ نے کسی بوڑھے آدمی کا ہاتھ کیسے پکڑنا ہے. تو پہلا تعلیم کا حصہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عورتوں کا الگ ایک نظام بنائیں، مردوں کا الگ نظام بنائیں. یہ اخلاقی تربیت ہم میں مختلف رول ادا کرنے کی تربیت ہے. تو یہ رول جس طرح میرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی فرد کا رول ہے، باپ کا رول ہے، شوہر کا رول ہے، ایک کاروباری آدمی کا رول ہے، میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں میرا ایک رول ہے، کل کو میں سیاست میں، معاشرت میں کسی جگہ کوئی کردار ادا کرتا ہوں وہاں میرا ایک رول ہے. تو میرے جتنے بھی متوقع رول ہو سکتے ہیں مجھے ان کی تربیت ملنی چاہیے. آپ کے جتنے متوقع رول ہو سکتے ہیں آپ کو ان کی تربیت ملنی چاہیے. تعلیم کی ابتدا ہی یہ ہونی چاہیے. جب تک آپ فرد کے اخلاقی وجود کی تطہیر نہیں کرتے اور ان تمام جہتوں میں نہیں کرتے، اور یہ جہتیں تمدن اور معاشرت اور تہذیب کی تبدیلیوں سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آج کے زمانے میں ضرورتیں بالکل مختلف ہو گئی ہیں جیسی کہ قدیم زمانے میں تھی. آپ قدیم زمانے کے قصے سنا کر لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ اب ان کا رول کیا ہونا چاہیے. آج کی معاشرت میں رول بالکل تبدیل ہو گئے ہیں، ذمہ داریاں بالکل تبدیل ہو گئی ہیں. اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ قانون سازی، یعنی ایسی قانون سازی کہ جس میں مرد کو بھی تحفظ ملے، عورتوں کو بھی تحفظ ملے. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، میں سب سے بڑھ کر عورتوں کے معاملے میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی مظلومیت کا کیا عالم ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن میں ان مردوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی مظلومیت کی داستانیں بڑی درد انگیز.
ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی اتنی تاکید کی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، لیکن جہاں وراثت کے شرعی حصے بیان کیے ہیں تو وہاں پہ قانون وراثت میں ان کا متعین نہیں کیا. اورفن جو آپ کے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں، یتیم گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں، ان کا حصہ متعین نہیں کیا گیا. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اور دوسرا، جدھر تو مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو وہاں تو بتا دیا گیا کہ بہن بھائی جو ہیں وہ اولاد کی جگہ پر آ جائیں گے، لیکن جہاں صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ بیٹیوں کا حصہ تو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ باقی جو بچے گا اس کا کیا استعمال ہوگا. تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں.
ٹھیک ہے، دو کوشچن ہیں. پہلے تو یہ کہ یتیم جو آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟
یتیم گرینڈ چلڈرن ہے تو وہ تو حقدار ہے.
اصل میں ہمارا ایک اوپینین ہے نا کہ وہ نہیں ہوں گے.
اگر تو آپ کے خاندان میں کوئی یتیم بچے ہیں یا کوئی اور آپ کے اعزاء اقربا میں یتیم بچے ہیں تو ان کے معاملے میں تو کوئی میراث کا قانون نہیں بنایا جا سکتا تھا. آپ کوئی وصیت کرنا چاہیں تو ان کے بارے میں کر دیں. جو آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں وہ تو حقدار ہیں. میں تو اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں. آپ میری کتاب مقامات میں وہ مضمون پڑھ سکتی ہیں. اس میں نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت آپ کا کوئی بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور باقی بچے زندہ ہیں تو اس کی اولاد حقدار ہو جائے گی، اور جو ان کے باپ کو ملنا تھا یا ان کی ماں کو ملنا تھا وہی حصہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا.
سر یہ بات تو اسلام کی روح کے قریب تر لگتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو رائے ہے وہ تو یہ نہیں ہے.
اور کافی جو روایت کی جاتی ہے ان کی اوپینین ڈیفرنٹ
ہے. ان کی والدہ نہیں ہے تو نانا کی نانی کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں.
ہمارے ہاں جن لوگوں نے قانون سازی کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسان تھے، ان میں سے بعض جگہوں کے اوپر قانون سازی میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں. وہ جس طریقے سے باقی قوانین میں ہوتی ہیں اسی طرح مذہبی قانون کی انٹرپریٹیشن میں بھی ہوتی ہیں. تو اب ہمارے اندر اگر اس کا شعور ہوگا تو قانون میں بھی تبدیلیاں آ جائیں گی. تو اس وقت کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سارے شرکا کو راضی کر لیں تو پھر قانون مداخلت نہیں کرتا، کیونکہ یہ پرسنل لا ہے بنیادی طور پر. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک عدالت پہ چلا جائے گا تو پھر تو جو ملک کا قانون ہے اسی کا نفاذ.
سر اسلام کے ابتدائی دور میں کوئی ایسے نہیں چیزیں سامنے آئیں، ایسے واقعات سامنے نہیں آئی، سچویشن جن کو ہم مطلب بنیاد بنا کے کہہ سکیں کہ ہاں جی وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا؟
میں نے وہ ساری بات واضح کر دی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ کس اصول پر میراث تقسیم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے، اجتہاد کا کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے کہ جو یہاں اصول سے ٹکرا سکتی تھی، اس کے اوپر اعتراضات کیا تھے، ان کے جوابات بھی دے دیے. تو اس وجہ سے یہ بات تو بالکل طے ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے اور آپ اپنے اس کے باپ ہی کا حصہ یا اس کی ماں ہی کا حصہ اس کو دے سکتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے لحاظ سے تقسیم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا قاعدہ ہے. آپ ان میں سے کسی کو ضرورت مند محسوس کریں تو اس کے لیے الگ سے وصیت بھی کر سکتے ہیں. یہ تینوں چیزیں کہ وصیت بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اختیارات دیے ہیں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی ہے، سوائے اس کے کہ آپ ان حدود کی پیروی کریں جو اللہ نے بیان کر دیے ہیں. یہ تینوں باتوں پر الگ الگ مضامین لکھ کے میں نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا ہے. اگر مزید اس کو تفصیل سے جاننا مقصود ہے تو میں حاضر ہوں، آپ اس میں بات کر سکتے ہیں.
ان کے سوال کا دوسرا حصہ ایک رہ گیا جاوید صاحب، وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص ہے جس کی صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، تو اس میں وراثت کا کیا قانون ہوگا؟
یعنی جو بیٹیوں کے حصے سے بچ جائے گا
جی،
وہ آپ کی سوابدید پر چھوڑ دیا گیا. آپ چاہیں تو آپ بیٹیوں کو دے دیں، آپ چاہیں تو کسی اور کے لیے وصیت کر دیں. اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ بہن بھائیوں کو چلا جائے.
بچوں کی تربیت کے حوالے سے سر، وہ آج کا بچہ جو ہے وہ مذہب سے بالکل بے نیاز ہے، بیگانہ ہے، کیونکہ بہت عرصے پہلے جب شروع میں آپ کو سننا شروع ہوئی تو آپ سے میں نے یہی سوال پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ خود ان کے سامنے بن جائیں. لیکن آج کے زمانے میں دیکھ رہی ہوں جوں یعنی اب 10 سال پیچھے میں نے جتنی کوشش کی، میں اب جہاں پہنچی ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے بچے مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے بچے تو میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، میرے بچے تو جو سراؤنڈنگ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، جن کالجز اور یونیورسٹیز میں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں وہ اپنے رول ماڈلز تلاش کر رہے ہیں. تو رزلٹ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ بچے میڈیا سے اصل میں سیکھ رہے ہیں، اور میڈیا ان کو آزادی اور انٹرٹینمنٹ کی زندگی دکھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہے. تو اس میں تو سر پھر اب وہ کوئی اور ہی زندگی ہے جس کی طرف وہ چل رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو کیسے، ان کے سامنے مذہب کو اٹریکٹیو کیسے بنایا جائے؟ مذہب لگتا ہے جیسے وہ ان کو بور لگتا ہے، فالتو لگتا ہے تو ان کو کیسے اس کی طرف راغب کیا جائے؟
اس سے جب بھی آپ نے سوال پوچھا ہوگا تو اگر کوئی مختصر جواب کا موقع نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے میں نے اتنی بات کہی ہو، ورنہ اس سوال کا جواب میں نے دنیا بھر میں دیا ہے اور تین نکات کی صورت میں دیا ہے، یعنی اس طرح ایک بات نہیں کہی، تین باتیں کہی ہیں اور ہر جگہ کہی ہیں، اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو مختلف جگہوں پر یہ جواب مل جائے گا اور بڑی تفصیل سے مل جائے گا، بلکہ ایک مقام کے اوپر مجھے یاد ہے شاید شگاگو میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے خاص اس کو موضوع بنا کے گفتگو کی تھی، وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ پہلے آپ کو رول ماڈل بننا ہے، اس لیے کہ بچے کو آپ کی آغوش میں دیا گیا ہے، یعنی پہلی یا ابتدا وہ کہیں اور سے ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو رول ماڈل بننا ہے تو اس میں میں نے یاد کیا تھا کہ آپ حقیقی رول ماڈل بنیے، یعنی حقیقی رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو اپنے بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک اچھا نمونہ خود آپ کی ذات میں اس کو نظر آئے، اس نمونے کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کیجیے، اس کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اس کو عقیدہ بنانے کی کوشش بھی نہ کیجیے، یہ ایک خاموش اور باوقار نمونہ ہونا چاہیے، اور آپ جس وقت بچہ ابھی آپ سے بحث کرنے یا آپ کی بات کے مقابل میں اپنی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں آیا تو جو ضروری سکلز اس کو دینی ہے، جیسے ہم مثلا قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، کچھ دعائیں سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں یا اور جو ضروری چیزیں جو بچہ بچپن ہی میں سیکھ سکتا ہے وہ اس کو سکھا دیجیے، تو آپ کا رول در حقیقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلا قدم ہے جو والدین اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت بچہ تعلیم پانے کے مرحلے میں آ گیا ہے تو اسلام یا دین یا مذہب جو کچھ بھی ہے وہ اس کو بطور ایک عقیدے کے منتقل کرنے کا طریقہ اب بند کر دیجیے، آپ اس کو بطور علم منتقل کیجیے، ان دو باتوں میں بہت فرق ہے، یعنی جب آپ بطور عقیدہ یا بطور اپنی میراث کے منتقل کرتے ہیں تو اصل میں آپ منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا لب و لہجہ بالکل مختلف ہوتا ہے، آپ اس میں چاہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھونس دی جائے یا یہ اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کو کوئی سزا دینی چاہیے، اس دور سے ہم نکل گئے، اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بطور علم بچے کے سامنے رکھیں۔ اچھا، جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ جب بچہ اس کے پاس جائے، ظاہر ہے کہ 5-6 سال کی عمر میں بچہ پھر اساتذہ کے پاس بھی چلا جائے گا، اب صرف والدین کا معاملہ نہیں رہا، تو وہاں پر بھی دین کو سکھانے کا عمل اسی ترتیب سے ہو، ایک جو میں نے بیان کیا کہ پہلے اس کے اخلاقی وجود کی تطہیر کی جائے، اس کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے جو عالمگیر اخلاقیات یعنی مذہب میں بھی ہے اور دنیا میں بھی مانی ہوئی چیز ہے، اس سے اس کی بنیادیں اٹھائی جائیں، اس کے رول کیا ہونے ہیں، اس کو دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اس کو ریاست میں کیا خدمت انجام دینی ہے، شہری کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہاں سے اس کی اٹھان ہو تاکہ اس کے اندر وہ سرکشی جو ہے وہ پیدا نہ ہونے پائے اور وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا سیکھے۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ جس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں وہی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، یعنی اپنی خواہشات پر قابو پا کے معاشرے میں ایک اچھے فرد کے طور پر اپنی زندگی بسر کریں۔ دین اس کے پاس بطور علم آئے، یعنی پہلے وہ یہ سمجھے کہ دین کے بنیادی مقدمات کیا ہیں، کیسے پیدا ہوئے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس میں کوئی اختلافات ہیں تو کیا اختلافات ہیں، ان کا استدلال کیا ہے، اس طریقے سے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق دین کو اخذ کرنے کا عمل کرے، نہ کہ منوانے کے انداز میں یا تبلیغی اسپرٹ کے ساتھ دین اس کو بتانے کا عمل کیا جائے، یہ موجودہ زمانے کی ناگزیر ضرورت بن گئی ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ جو اسلام کی زبانیں ہیں وہ تین ہیں اس وقت، یعنی یہ خیال نہ کیجیے وہ مذہب نے زبانیں بنائی ہیں، یعنی جب کسی علم کو وجود پذیر آپ کرتے ہیں، خواہ وہ مذہب کا ہو خواہ وہ کوئی اور دنیاوی چیز ہو، لازمی طور پر اس میں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس سے اس کی زبان بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی زبانیں تین ہیں، عربی، فارسی اور اردو، ان تینوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان کو اس کو ماسٹر کرنا چاہیے، اس کی گرفت اس پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ انہی زبانوں میں وہ جلیل القدر شخصیات ہیں جن کا کام ماضی یا حال میں اس کے سامنے آئے گا۔ آپ بہت دیر تک بچے کی رہنما نہیں بن سکتے، یہ تمام والدین سے توقع نہیں کی جا سکتی، اس کی رہنمائی کو باہر منتقل ہونا ہے، یہ منتقل ہونے کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ زبان ہے جو ڈال دی گئی ہے، یعنی اس کے سامنے اصل میں ایک دوسری تہذیب، اس کی شخصیات، اس کے لوگ وہ آ گئے، بیچ میں سے ایک پورا کا پورا دور، ایک پوری میراث اس کے حافظے ہی سے محو ہو کر رہ گئی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اگر آپ ان کا اہتمام کر دیں تو آپ کا فرض پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد امید یہی ہے کہ نتائج اچھے ہوں گے، لیکن نتائج اچھے ہوں گے اور امید یہ ہے، ضمانت پھر بھی نہیں دی جا سکتی۔ 950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام ایک بستی کے بیچ میں بیٹھ کر یہ کام کرتے رہے آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا. اور اگر کبھی بصیرت سے قرآن پڑھا ہو تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مدینے کی تصویر اپنے سامنے لائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, چند ہزار, لاکھ بھی نہیں, آپ کی ایک کانسٹیٹیوئنسی میں 2-3 لاکھ ووٹر ہوتے ہیں, چند ہزار کی آبادی, 5 وقت آپ نماز پڑھا رہے ہیں, آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں منافقین موجود ہیں, سازشیں کرنے والے موجود ہیں, دھوکہ دینے والے موجود ہیں, باقاعدہ ایک مسجد بنا کے وہاں سازشوں کی آماجگاہ بنانے کی تیاری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اس کو نہ بننے دیجئے, یہ سب کچھ ہم نے دیکھا نا. تو انسان انسان ہوتے ہیں, ان کو انسان سمجھ کے صبر کے ساتھ معاملہ کریں. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, اب ان کا دور شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے, اپنے پیغمبر کو اس نے توجہ دلا کے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی تھانے دار نہیں بنا کے دے. آپ کا کام دعوت دینا, آپ کا کام تبلیغ کرنا, آپ کا کام دلوں میں اترنا, آپ کا کام بات بتانا ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام.
میرا سوال روحانیت سے ہے, اس کے متعلق کہ یہ کوئی مطلوب چیز ہے, اور اگر ہے تو اس کے اندر کس طرح ترقی کی جاتی ہے؟
روحانیت ایک علم ہے
جی,
جس طرح مادی علوم علوم ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جب مادے پر تحقیق کی ہے تو اس کے نتیجے میں ایسا علم پیدا ہوا ہے جس نے ہماری زندگی میں بہت آسائشیں پیدا کر دی, بہت مسئلے حل کر دیے. ہم ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مادہ پیدا کیا, نفس پیدا کیا. نفس بھی اسی طرح کے قوانین رکھتا ہے. جو قوانین مادے میں تھے ہزاروں سال تک لوگ ان کو دریافت نہیں کر سکے, لیکن جب وہ دریافت ہوئے ہیں تو ان قوانین کے نتیجے میں ایجادات کا ایک طوفان برپا ہو گیا. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور آج سے 200 سال پہلے کسی آدمی کو اٹھائیں, میرا خیال یہ کہ وہ چند گھنٹے کے اندر ذہنی توازن کھو بیٹھے گا کہ میں یہ کس دنیا میں آ گیا. ایک نئی دنیا ہے نا جو تخلیق ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے جو آپ کا نفس ہے اس کے اندر بھی ایک پوری دنیا آباد ہے. تو اس دنیا تک رسائی حاصل کرنا, اس کے قوانین کو دریافت کرنا, یہ بھی ایک علم ہے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح آئنسٹائن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے ہو یا وہ تابعین میں سے ہو یا وہ مسلمان ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بالکل اسی طرح اس روحانی سائنس کے یا نفسی علم کے ماہرین کے لیے بھی ضروری نہیں, وہ ہندوؤں میں ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک علم ہے, آپ اس علم کو سیکھنا چاہیں ضرور سیکھیں, اس میں مہارت حاصل کرنا چاہیں ضرور کریں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر علم کے کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاقی اصولوں پر ضرور توجہ دینی چاہیے. مثلا سائنس ہے, سائنس نے میتھ ڈسٹرکشن کے اختیار بنا دیے, ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ پکڑنا پڑے گا نا کہ بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ, یعنی انسانوں کو آپ تباہ کر دیں گے. ہیروشیما ناگاساکی پر جو ظلم ہوا وہ تاریخ کا بدترین ظلم ہے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بڑے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بم چلا دیں گے, یعنی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ جو اسلام ہے یا اخلاقی اصول ہے,
چلانے کو اور پٹاخہ چلانے کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں.
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اخلاقی اصول, اسلام کی تعلیمات کیا ہے,
صحیح بات,
عالمگیر اخلاقیات کیا ہے, کہ اگر عین میدان جنگ میں ایک آدمی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا, وہ لڑا آپ کے خلاف, وہ آپ کو مارنا چاہتا تھا لیکن اس نے ہتھیار پھینک دیے اور ہاتھ اڑا دیے, تو آپ اسے مار نہیں سکتے. یہی اخلاقیات ہے. قیدی بنا سکتے ہیں, مار نہیں سکتے آپ. اور ادھر کیا صورت ہے نا کہ ہمیں پورے شہر کو اڑا دیں گے, پوری بستی کو اڑا دیں گے. نان کمبیٹنٹس کو مارنے والے ہتھیار بجائے خود ایک جرم ہے اگر وہ بنائے جائیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ بنائے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جو روحانی اور نفسی علوم ہے ان کے ماہرین بھی ایسے بعض معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں سکھاتے وقت, سیکھتے وقت, نتیجے کے لحاظ سے. اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہاروت ماروت کو جب ہم نے ایک نفسی علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے نکلے تو وہ کہتے تھے فلا تکفر, کفر نہ کر بیٹھنا. یہ جو تنبیہ ہے نا قرآن میں, اس کو ملحوظ رکھیں. تو آپ کو شوق ہے تو آپ ضرور سیکھیں, کوئی سیکھیں
جی.
سر, عورت کے جب سے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت سی فلاسفیز نکلی ہیں, مسئلہ میں بھی اس کو بہت ڈیفائن کیا گیا ہے. اب جو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے طرح طرح کی تحریکیں ابھر رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ مذہب کی روح سے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا اوپینین ہے آپ اس بارے میں؟
دیکھیے, یہ صرف عورت کے ساتھ معاملہ نہیں ہے, یہ پچھلے جو 250 سال ہیں اس میں ہم نے ہر چیز کو کوشش کی کہ ڈیفائن کریں, اور یہ انسان کی مجبوری ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ کانسیپٹس کو بھی متعین کرے, وہ چاہتا ہے کہ شخصیات کو بھی سمجھے. انسان کو بحثیت انسان سمجھنے کا ایک عمل ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے, اگر آپ سائیکالوجی سے واقف ہیں, تو بطور ایک علم کے اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ یعنی یہ علم جب پیدا ہوا تو یہ سول کی سائنس تھی، یعنی انسانی روح پر تحقیق کی جائے، دیکھا جائے وہ کیسے کام کرتا ہے. تھوڑے ہی عرصے کے بعد احساس ہوا کہ تجربی علم میں سول موضوع نہیں بن سکتا، روح موضوع نہیں بن سکتی. اچھا نہیں بن سکتی تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کو بیہیویئر کی سائنس بنا دیا گیا، یعنی یہ اب کردار کا مطالعہ ہے. اب کردار کا جب مطالعہ کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یعنی ہم انسان کیسے بات کرتا ہے، کیسے سیکھتا ہے، اس کا شعور کیسے کام کرتا ہے، چیزیں تحت شعور میں کیسے اتر جاتی ہیں، حافظے کا ہمارے وجود سے کیا تعلق ہے، ماضی کیا کردار ادا کرتا ہے، وہ زیر بحث آ گیا. موجودہ زمانے میں جب ہم مزید اندر اترے تو معلوم ہوا کہ پورا جینیاتی علم ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر خود مادی طور پر کیا امکانات رکھ دیے گئے ہیں، ان کے مطالعے کے اسباب پیدا ہو گئے. تو یہ عمل تو ہونا ہے، یعنی ڈیفائن کرنے کا عمل جو ہے، انسان اس سے رکتا نہیں. ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کیجئے، ہر علم میں تحقیق کیجئے، آپ اس علم کے اصول متعین کریں، انسان کو بحثیت انسان، مرد کو بحثیت مرد، عورت کو بحثیت عورت ضرور اپنا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن مطالعے کا جو کانٹینٹ ہے وہ جس طرح باہر پڑا ہوا ہے، جس طرح اندر موجود ہے، اسی طرح وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے. تو اس کی رہنمائی میں آپ مطالعہ کریں گے تو آپ بالکل ٹھیک سمت میں جائیں گے، اور اگر آپ اس رہنمائی کو قبول نہیں کریں گے تو پھر بہت تامکٹویاں مارنے کے بعد کہیں پتہ چلے گا غلطی کہاں ہو گئی.
ہمارا ایک پیٹریارکل سوسائٹی سے تعلق ہے، مطلب کہ یہاں پہ آپ کہیں کہ مادری معاشرے بھی ہیں اس کہہ لیں پورے ویسٹرن کنٹریز میں، اگر دیکھ لیں کچھ یا افریقہ میں دیکھ لیں، وہاں پہ مدر شاہی چل رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ پیٹریارکل سسٹم ختم کر دیا جائے، اس کے اگینسٹ مدر شاہی معاشرہ آ جائے، تو پھر ہماری ان دا بیس آف اسلام ہماری ایگزسٹنس کیسے ہوگی؟ کیا ہم کر پائیں گے؟
دیکھیے نہ یہ مدرسری معاشرہ کسی دن فیصلہ کر کے بنا تھا، نہ وہ بننا ہے. یعنی یہ ایک تدریجی عمل ہوتا ہے، سماج کبھی بھی میرے یا آپ کے فیصلوں کے نتیجے میں نہیں بنتا. جن قوموں میں یہ فیصلے کر کے نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سوسائٹی کے لیے جو نظم تجویز کرتے ہیں، اس نظم کے دلائل دیں. آپ بتائیں کہ یہ نظم ایسا ہونا چاہیے، اس نظم میں فلاں کے یہ حدود ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا ریزننگ ہے، استدلال کیا ہے، پیش کیجئے. تو سوسائٹی اس تدریجی عمل کے نتیجے میں آپ کی رائے اگر قبول کر لیتی ہے تو جو معاشرہ جس کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ پیدا ہو جائے گا. پھر دیکھیں گے کہ جب وہ پیدا ہو جائے گا تو اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن کسی سوسائٹی کو تبدیل کرنے کا تدریجی طریقہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اس میں فکر پیدا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے افکار میں تبدیلیاں آتی ہیں، شعوری سطح پر وہ کچھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، کچھ کو رد کرتے ہیں، ان کے ہاں علم میں وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں، علم اب آگے بڑھ کر پوری سوسائٹی کے لیے ایک پورا کینوس فراہم کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ معاشی تعلقات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اور طرح کی معیشت پیدا ہوئی ہے، جاگیرداری نظام میں اور طرح کی تھی، یہ چیزیں سب مل کر ایک سماج کو بنانے کا کام کرتی ہیں. تو یہ میرے یا آپ کے فیصلے سے تبدیل نہیں ہو سکتا.
جی
میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو پریسٹ ہیں جو چرچز میں اتنے سارے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں اور ان کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اسی طرح جو ریبائز ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں دین کے بارے میں، اور ان کی آبویسلی جو ان کے لیڈرز ہیں جو ٹاپ پہ ہیں، انہوں نے اپنی بائبل کو بھی پوری طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور جو ان کے ریبائز ہیں انہوں نے بھی تورات کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بڑی کلیئر جو ہیں وہ ریولیشن یا انڈیکیشن جو ہیں وہ معلوم ہیں، اور ان کے اندر اور ان کو بھی معلوم ہوگا، جو پوپ ہیں ان کو بھی ان سب چیزوں کا معلوم ہوگا، لیکن جب چرچ میں ہے کبھی بھی مینشن نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں نے بہت ساری لوگوں کو جو چرچ جاتے ہیں ان سے پوچھا ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، ہاں سنا ہے باہر سے، لیکن چرچ میں ہم کبھی اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو اصولی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ جو لیڈرز ہیں، جو ریبائز ہیں، جو پریسٹ ہیں، جو پوپ ہیں، کہ اگر وہ یہ پیغام نہیں پہنچا رہے آگے لوگوں کو، اور ہزاروں لوگ ہیں جن کو ان کے تھرو یہ پیغام نہیں پہنچا، اگر ان کے تھرو پہنچے تو لوگوں کو سمجھ آئے، وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں.
یہ تو کسی بھی مذہب کے جو پیشوا ہیں یا اس کے علماء ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات کو جاننے کی کوشش کریں. یعنی کسی کو ہم سچا عالم اس وقت تک کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے نظریات افکار کو تحقیق کی کسوٹی پر نہیں پرکھتا. اگر کوئی آدمی پیشہ ورانہ طریقے سے ربائی بنا ہوا ہے، یا وہ پادری بنا ہوا ہے، یا وہ مولوی بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ محض ایک روزمرہ کی مصروفیت ہے تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے فرائض انجام دے گا جو اس کے ذمے ہیں، لیکن اگر وہ سچا عالم ہے تو اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ جس کتاب کا عالم ہے اس کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اگر اس کتاب کی انٹرپریٹیشن سے متعلق کوئی دوسری آراء موجود ہے تو ان پر غور کرے، دیانتداری کے ساتھ صحیح نتائج تک پہنچے، اپنے لوگوں کو وہ نتائج بتائے. اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی فرقے بنے ہوئے ہیں ان کے جو علماء پیدا ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اپنے فرقے سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو سمجھنے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی نئے نقطہ نظر کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی نئی آواز پیدا ہو جائے تو اس کو خاموش کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے. آپ نے کبھی سننے کی بھی زحمت گوارا کی تو معلوم ہوگا کہ نہیں، کبھی معلوم ہی نہیں کیا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ انسان کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہے بہرحال. لیکن بحثیت مجموعی اس وقت کی جو دنیا ہے انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ وہ اب یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آج سے 3-4 صدی پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ جھوٹے پیغمبر تھے، یہ بات اب نہیں کہی جاتی. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے لیے پیغمبر بھیجے تو یہ اہل عرب کے لیے محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا گیا تھا. تو اتنی بات مان لی گئی ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اہل کتاب مدینہ میں تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، یعنی ان کے گروہ کا ذکر ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں. تو یہ ایک دوسرا مقام ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ترابلس میں ایک مشہور کانفرنس ہوئی تھی اس میں چرچ کی طرف سے بھی بلکہ پوپ کے ادارے کی طرف سے بھی اسی کم و بیش نقطہ نظر کا اظہار کیا گیا تھا. تو یہ عام طور پر بات ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے تو ایک بڑی دوسری جگہ پر وہ کھڑے تھے، اگر وہ اس جگہ آ گئے ہیں تو ہم انہیں یہ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کیا ہے. یہ در حقیقت کوئی نئی دعوت ہی نہیں، انہیں ہم یہ بتائیں کہ یہ تو حقیقت میں اللہ کے دین کی دعوت ہے جو تمام پیغمبروں کا دین تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری گمگشتہ متاع ہے، تم اس کو آگے بڑھ کر اختیار کرو. جس طرح سے اس سے پہلے کے پیغمبر اللہ کا دین لے کے آئے تھے، محمد الرسول اللہ بھی اللہ ہی کا دین لے کے آئے ہیں. انہیں بتائیں کہ یہ کسی نئے مذہب کی ابتدا نہیں، یہ بتائیں کہ یہودیت نصرانیت یہ اپنی جگہ کوئی الگ مذہب ہی نہیں ہے بلکہ یہ اسلام ہے. یہ بتائیں کہ اللہ کے دین کے لیے جو نام منتخب کیا گیا ہے وہ کسی شخص کی نسبت سے نہیں کیا گیا. یعنی اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، اپنی انا کو، اپنے اختیار کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دینا، یہ اسلام ہے. اسی اسلام کی دعوت حضرت موسیٰ نے دی تھی، اسی کی دعوت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، یعنی تمام پیغمبر یہی دعوت لے کے آئے ہیں. انہیں قرآن مجید کے وہ مقامات پڑھ کے سنانے چاہیے کہ اس قرآن میں محمد الرسول اللہ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب نبی ہیں، ان کے نام لیے گئے ہیں، فبہداہم اقتدے، آپ کو بھی انہیں کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. تو اس وجہ سے یہ جب آپ اسلام کو اس جگہ سے پیش کریں گے تو امید ہے پھر اگلا قدم بھی اٹھنے کی سعادت حاصل ہو جائے.
چرچ میں یا کسی سینیگوگ میں جو ان کا ہیڈ پریسٹ ہے اس تک مطلب ایک میرے عام جیسا بندہ جا سکتا ہے ان کو جا کے سمجھائے، یا کہ کوئی ایک جیسے تبلیغی گروپ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے گروپ کوئی ہوں جو ان سے جا کے اس بات کے اوپر بات؟
کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اللہ کی کتاب پہنچائیے بس، ہم تو وہ بھی نہیں پہنچا سکے. اس کے رستے میں بھی ہم نے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوئی ہیں کہ یہ کسی غیر مسلم کو دی کیسے جا سکتی، حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو دو ان لوگوں کو. تو آپ قرآن مجید پہنچائیے اور بہت ادب کے ساتھ صرف درخواست کیجئے کہ آپ عالم ہیں، آپ مذہبی پیشوا ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کر لیجئے. تو جن کو اللہ توفیق دے گا یہ کتاب خود سارے راستے ہموار کر دے گی. یہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہ سب اس میں لکھی ہوئی ہیں. جن چیزوں کو بنیاد بنا کر قرآن استدلال کرتا ہے وہ سب اس میں زیر بحث ہیں، اور اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس کے پہلے حصے میں زیر بحث. تو اس وجہ سے ہمارا کام قرآن پہنچانا ہے، ہم نے وہ خدمت نہیں اندر. دنیا کی ہر زبان میں بہترین ترجموں کے ساتھ، بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ قرآن پہنچانا چاہیے. بس
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہم نے جو گفتگو کی وہ متفرق سوالات پر مبنی تھی، اور اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ حقوق نسواں سے متعلق ہمارا جو پروگرام ہوا تھا جو دو مختلف اقساط میں تھا اس میں کچھ وضاحتیں طلب تھی، ایسی تھیں چیزیں کہ جو کنفیوز کر رہی تھیں وہ ہم نے آج ڈسکس کی ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی اس ڈسکشن میں کچھ اور سوالات، نئے سوالات ذہن میں آئے ہوں آپ کے، آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.